گزاریں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے حسد، حسد سے متعلق سوالات شامل کیے جائیں گے۔ ضرور حسد بہت ہی کبھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کا لفظ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، حاسد حسد یہ الفاظ ہمارے عام طور پہ استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف ہے کیا؟ حسد کہتے تو ہیں بھی حسد کر دیا، بڑا حاسد ہے، محسود بن گیا وہ شخص، لیکن شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ کس کو حسد کہتے ہیں؟ حاسد کون ہوتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کی تعریفیں تو مختلف کی گئی ہیں،
ٹھیک ہے۔
بعض نے اس کی تعریف یہ کی کہ سامنے والے کی کسی نعمت، یعنی کسی بھی شخص کے پاس کوئی نعمت موجود ہے، تو اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے زائل ہو جائے، یعنی اس سے دور ہو جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے،
ٹھیک ہے۔
یعنی بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ حسد کی تعریف میں کہ اس سے زائل ہو، اس سے دور ہو، اور جو چاہ رہا ہے، تمنا کر رہا ہے، اس تک یہ نعمت پہنچ جائے،
دل میں خواہش ہو،
دل میں یہ خواہش ہو، یعنی اس کے اوپر وہ آرزو کرتا رہے، تمنا کرتا رہے۔ ایک تو ہے کہ دل کے اندر آئی اور نکل گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے لیے وہ چاہ رہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی بھی دنیاوی یا دینی نعمت دیکھی اور یہ تمنا کی کہ اس سے یہ نعمت دور ہو جائے، اب چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، بس اس سے نعمت دور ہونا چاہیے، اس سے یہ جو بھی چیز اس کو ملی بھی ہے، اس سے چھین لی جائے، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور الحدیقت الندیہ میں یہ ارشاد فرمایا، ایک اور تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ اصلاً اس بات کی تمنا کرنا کہ اس کو یہ نعمت ملے ہی نہ،
صحیح،
یعنی کوئی شخص ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے یا اس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ عنقریب یہ ترقی کرے گا، آگے جائے گا، تو اس کے بارے میں ابتدا سے ہی یہ تمنا کرنا کہ اس کو یہ چیز ملے ہی نہ، یہ اس مقام پر پہنچے ہی نہ، اس منصب پر پہنچے ہی نہ، تو اس کو بھی علماء نے حسد ہی بیان کیا ہے کہ یہ حسد ہے۔ لہذا غیر سے نعمت کی تمنا کرنا یا یہ تمنا کرنا کہ اس کو سرے سے یہ نعمت ملے ہی نہ، دونوں کو علماء نے تعریف میں شامل کیا ہے کہ اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کے چونکہ مراتب ہیں، حسد بعض اوقات کم درجے کا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو کبھی ترین چیز ہے حسد کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تمنا کرنا ہوتا ہے کہ اس سے یہ زائل ہو کے مجھے مل جائے،
ٹھیک ہے،
بندہ یہ چاہ رہا ہے نا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، آواز بڑی پیاری ہے اس کی، یا اس کو جو ہے وہ فلاں مقام ملا ہوا ہے، مرتبہ ملا ہوا ہے، فلاں عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، یا فلاں کی نظر کے اندر اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کو ملا ہوا ہے، تو بندہ بعض اوقات دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو وہ یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے،
ٹھیک ہے۔
لیکن بعض اوقات حسد اتنا بڑھتا ہے کہ وہ یہ چیز دل سے نکل جاتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، بس اس سے چھننی چاہیے،
صحیح،
اس کے بارے میں اس کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، اس کی عداوت اور بغض اس کے دل کے اندر ایسا پیدا ہوا وہ ہوتا ہے کہ بس وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بس اس سے یہ چیز چھننی چاہیے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے حسد کے اندر۔ تو یہ علماء کی بیان کردہ تعریفیں ہیں کہ اپنے بھائی سے کسی بھی طرح کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اس کو حسد کہا جاتا ہے۔
اچھا اگر ایسا ہو کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز سامنے والے کو ملے نا وہ اس سے چھینے نہ چھینے مجھے ضرور ملے، جیسے بچوں کے اندر بھی ہم نے دیکھے اور بڑے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بس مجھے بھی ملنی چاہیے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملے وہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے، تو کیا یہ بھی حسد کہلائے گا؟ یہ کیا کہلائے گا؟
دیکھیں عربی زبان کے اندر اس کو غبطہ بولتے ہیں،
غبطہ
ویسے حدیث میں اس کے اوپر بھی حسد کا اطلاق آیا ہے لیکن وہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ غبطہ ہے، اور اردو میں اس کو ہم رشک بولتے ہیں،
رشک کرنا،
راشین کاف رشک کرنا کسی کے اوپر ہم کہتے ہیں، تو اس میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے یہ تمنا کرے کہ سامنے والے سے زائل ہو جائے، لیکن وہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا اچھا منصب دیکھا، عہدہ دیکھا، تو اب وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے اور اس کے پاس بھی رہے، تو اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہر مقام پہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ لا حسد الا فی سنتین، دو چیزیں ہیں کہ جس کے اندر حسد کیا جاتا ہے، یعنی حسد سے مراد وہاں پہ غبطہ ہے، تو علماء نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ جو غبطہ بھی مناسب ہے وہ ان دو کاموں کے اندر کیا جائے، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس مال کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اب آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی مال مل جائے تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کروں گا، واقعی سچی تمنا کرتا ہے تو یہ غبطہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اب وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن عبادت کرتا ہے، تو پھر بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ علم ملتا تو میں لوگوں کے اندر اس علم کو عام کرتا، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب بندہ دیکھ رہا ہے کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ یار مجھے بھی ایسی گاڑی مل جائے، تو اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے،
صحیح،
اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہی فرماتا ہے، تو اگر اس کو اچھی گاڑی مل جائے یا اس کو بہت زیادہ دولت مل جائے، بڑا منصب مل جائے، تو ابھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کے ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے لیے جہنم کا سامان کرنے لگے۔ تو ہر مقام پہ رشک اور غبطہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ ناجائز نہیں ہوتا لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ اگر وہاں پہ رشک کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آزمائش آ جائے۔
اب آپ نے پسندیدہ دو مقام فرمائے نا، ایک یہ ہے کہ مال ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت ہو، دوسرا یہ کہ علم دین، تو اس کے علاوہ کوئی بھی پسندیدہ صورت نہیں؟
یعنی علم دین سے مراد عبادت میں بندہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ دو چیزیں چونکہ بندے کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے مثالیں بیان کر دیں کہ ایسے دو مقامات کہ اس کے ذریعے سے بندہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر سکتا ہے، تو ان دونوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے، تو ان سے متعلق جو ہوں گی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا رہی ہوگی وہ اسی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، رشک تو دیکھیں ہمارے اردو میں جب بولا جاتا ہے نا تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے پاس نعمت پر خوش ہیں اور ہم بھی خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے، تو ہمارے یہاں یہ کہ بڑا رشک ہے مجھے اس پر اور پھر مجھے بھی مل جائے، لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہوتا بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملی کیوں ہے، اس کو ملی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، تو وہ اور تھوڑی سی نیت اس میں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا یہ مضموم کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ بھلے اچھی چیز ہو، بری ہو، کچھ بھی ہو،
دیکھیں اس میں بھی بعض اوقات حسد ہی کار فرما ہوتا ہے،
صحیح،
خصوصاً بچوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس کو ملی ہے تو پھر مجھے ملنی چاہیے، تو بعض اوقات اس میں حسد کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اب اس کو دیے تو مجھے بھی دیں آپ،
ٹھیک ہے،
تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، البتہ اس کو سری حسد نہیں کہا جائے گا، ہاں اگر اس کے پوشیدگی کے اندر، اس کے باطن کے اندر تمنا یہی ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر بھلے مجھے بھی نہ ملے، تو ممکن ہے کہ یہ حسد کی تعریف اس کے اوپر آ جائے گی، ورنہ بہرحال حسد کہتے اسی صورت میں ہیں جبکہ سامنے والے سے نعمت کے زوال کی نیت کی جائے یا اس کو اصلاً نہ ملنے کی تمنا کی جائے۔
تو اس کا حکم کیا ہے، یعنی حسد کرنے والے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا؟
بہت سارے احکام آئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، حسد حرام ہے،
ٹھیک ہے،
دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جن کے اوپر قدرت نہیں رکھتا،
صحیح،
اب کوئی زید ہے وہ بکر کو دیکھتا ہے کہ بکر کو اتنی ساری نعمتیں ملی، اچانک اس کے دل کے اندر شیطان ڈال دیتے یار اس کو یہ نعمتیں ملی ہیں اس سے زائل ہو جائے، لیکن وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ حسد کرتا ہے لیکن وہ اس میں تجاوز نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، یعنی اپنے جسم کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کو دفع کر دے, دور کر دے. اب شیطان نے دل کے اندر ڈال دی بات, تو بندہ فوراً اس کو دور کر دے. اب یہ دل کے اندر بات آئی, اب اس کو دل کے اندر بٹھا لیا کہ یار اس کو چیز ملی ہے, اس سے زائل ہو جائے. اب تمنا دل کے اندر رکھے رکھے باقی رکھ رہا ہے یہ, تو پھر یہ کام کرنا اس کا حرام ہے. پھر اگر وہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ اپنے اعضاء کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اس کے احکام جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ حسد جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے. حسد کینہ پیدا کرتا ہے, بغض پیدا کرتا ہے, عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے, تکبر اس کے ذریعے سے آتا ہے, کیونکہ حاسد جو ہے وہ محسود کو کم تر سمجھتا ہے, جبھی اس سے یہ نعمت ظاہر ہونے کی تمنا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر وہ ناخوش ہوتا ہے. تو جیسے جیسے اس کے جسم اور زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا چلا جائے گا, ویسے ویسے حسد کا حکم یہ بڑھتا چلا جائے گا. باقی قرآن و حدیث کے اندر کئی ایک مقامات پر جو ہے حسد کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے. یہودی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے, اس کی بنیادی وجہ حسد تھی.
صحیح.
کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے, جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس پر یہ جلتے ہیں, اسی لیے یہ عداوت و بغض کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتے.
اصل یہ کہ ان کے دل میں حسد
پایا جاتا تھا. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے حسد کے حوالے سے. تو اب جیسے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ دو مقامات پر موجود ہے کہ فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی, یعنی یہود و نصارہ, یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. میں اپنی اولاد کو بندہ ہزاروں میں دیکھے گا, لاکھوں میں دیکھے گا, پہچان لے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے جانتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ان کو ایسے ہے جیسے اپنے بچوں کی پہچان ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. وجہ یہ بیان کی کہ ہماری جو کتابیں ہیں تورات وغیرہ کے اندر, تورات وغیرہ کے اندر یہ بات صراحتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں, آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے اندر کیسی کیسی باتیں پائی جائیں گی. تو ان نشانیوں کی روشنی کے اندر چاہے کوئی مقام ہو, ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں, کوئی خفا نہیں ہمارے پر, کچھ مخفی نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں ہے, خیانت ہو سکتی ہے اس کے اندر, لیکن اپنی اولاد سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. اس کے باوجود جو یہود نے انکار کیا اس کی وجہ یہی تھی,
حسد.
کہ حسد, کیونکہ یہودی جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسحاق علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا. حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام ہوئے, اور پھر ان سے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے. اور اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. تو یہود اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوگی, آپ کی تشریف آوری ہوگی, اور وہ انتظار میں تھے. لیکن وہ یہ گمان کرتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ظہور ہو بنی اسرائیل کے اندر ہو, بنی اسماعیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہونے چاہیے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب ان کی خواہش کے برعکس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بنی اسماعیل کے اندر, سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہوئی, تو وہ حسد کرنے لگ گئے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو صفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذکور تھیں, اور یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے, انصار کو بتایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں اور ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. اسی لیے جب انصار حج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے, تو اس وقت جب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی, اسلام کی دعوت دی, تو وہ چونک گئے کہ یہ تو وہی لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہود نے بتایا ہے, اہل کتاب نے بتایا ہے, تو وہ ایمان لے کر آگئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. لیکن یہود جو لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے, وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جو ہے وہ محروم رہے, ایمان لے کر نہیں آئے. اس کی بنیادی وجہ ہی حسد بنا.
ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی مر سے محفوظ فرمائے.
آمین.
کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
میرا نام ابو اویس محمد شمر رضا تاری ہے. آج کے سلسلے میں گناہ کبیرہ حسد کا تذکرہ مفتی صاحب فرماتے ہیں. حسد بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمتیں چھنوانے کے لیے جادو کا سہارا لیا جاتا ہے, کالے جادو, فلاں جادو, فلاں جادو. تو اس حوالے سے کالے جادو کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے, کروانے والے کے لیے کیا حکم ہے, اور اوور ہال جادو کے متعلق کیا شریعت رہنمائی فرماتے ہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
سمیر احمد نام ہے میرا, کلروان ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو فیس بک پہ پکچریں آتی ہیں تو وہ لائک کرنے کا اور فارورڈ کرنے کا کہا جاتا ہے, تو کیا وہ جائز ہے یا اس میں بھی انسان گناہگار ہوتا ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کریں گے. ضرور کالا جادو, پیلا جادو, بہت سارے جادو ہوتے ہوں گے. ان جادوؤں کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کی نعمتیں چھیننے کے لیے جو ہے وہ کام کروایا جاتا ہے. جو بھی اس کا طریقہ کار ہو کہ اس سے یہ چھن جائے, ان میں یہ ہو جائے, ان کے ماں بہن جھگڑا ہو جائے, تو کیا یہ کرنا, اس طریقے سے کرنا بھی یہ حسد ہی کہلائے گا؟ اور جادو کا حکم کیا ہے, جادو کروانا کیسے؟ کچھ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جادو کے ذریعے یہ کروا لیں, اخباروں میں چھپتا ہے, تو کیا کوئی جوازی صورت ہے کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے؟
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو حسد ہے اس کے پھر مراتب ہوتے ہیں. ایک تو حسد ہے کہ دل میں پیدا ہوا, بندہ اس کو فوری نکال دیتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں ہے, لیکن اس کی تمنا دل میں چھپائے رکھتا ہے, یہ چیز بغض و عداوت اور کینہ پیدا کرتی ہے, یہ حرام کام ہے. تو اس طرح کا جو حسد ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے, لیکن پھر بعض اوقات بندہ اس سے بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی حسد کیسا مضموم کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حسد ہی کی وجہ سے یہود نے جادو کروایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آخری قرآن کی دو صورتیں نازل فرمائیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, جن کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر دور کیا, وہ اثر ختم ہوا.
ٹھیک ہے,
تو اس میں جو مختلف چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں سے. ان میں سے آخر میں یہ ارشاد فرمایا سورہ فلق میں کہ اور حاسد کے حسد, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے.
ٹھیک ہے,
یعنی ایسی مضموم صفت ہے یہ, ایسا مضموم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ قل, آپ کہیے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شر سے جو حاسد کا ہے جب وہ حسد کرتا ہے.
صحیح.
تو حسد ایک ایسی برائی ہے کہ جو بندے کو ایسے کام پر ابھارتی ہے.
دیگر گناہوں
کی طرف. اب یہ تو ہو گیا جادو کا معاملہ.
ٹھیک ہے,
لیکن ایک حسد ہے کہ یار اس کو اتنی اچھی اچھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, ایسے منصب پر پہنچا ہوا ہے, پہنچنے نہیں دوں گا کسی صورت بھی اس منصب پر.
صحیح.
تو اس کی راہ کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, لوگوں سے غیبتیں کرے گا, افسر کو چگلی لگائے گا, طرح طرح کے گناہ کرے گا. اسی میں سے ایک صورت یہ جادو کی آتی ہے کہ وہ حسد کی بنیاد پر, کینے کی بنیاد پر بعض اوقات جادو کرواتے ہیں. آپ جو جادو کا حکم ہے, دیکھیں جادو مختلف اس کے احکام ہیں. ویسے تو جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے. انہوں نے جو یہ کہا کہ جادو کا حکم کیا ہے, تو جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے, اور بعض اوقات اس کی صورتیں کفریہ بھی بنتی ہیں, جبکہ اس میں کفریہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور جادوگر کے اوپر اگر شریعت اسلام, حکومت اسلامیہ ہو, تو اس کے قتل تک کرنے کا حکم ہے, اس کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ حسد کا بہت بدترین مرتبہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ حسد کی وجہ سے کسی دوسرے کے اوپر جادو کروائے. اور آج کل یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں, یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا بھی ہے, اور ایسا بھی ہے کہ ہوتا بھی ہے. تو بہرحال اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی گفتگو یہ کریں گے.
ٹھیک ہے حضور, فیس بک, سوشل میڈیا وغیرہ پر تصاویر لوگ شیئر کرتے ہیں اور پھر لائک کرنے کا بھی کہا جاتا ہے, تو کیا لائک کر لی جائے, ان کو کیا کیا جائے؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا تو بہت عام ہو گیا, خاص طور پر یہ جو ویب سائٹ فیس بک کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایک دو چیزیں تو بہت زیادہ عام ہیں. اولاً تو مسلمان کو چاہیے, حدیث پاک میں ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, یعنی مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ جو لا یعنی ہے یعنی جس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ, اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ مسلمان کے اسلام کی بہترین باتوں میں سے ایک بات ہے. ہماری جو آج کی نوجوان نسل بالخصوص اس مرض کے اندر مبتلا ہے کہ ہما وقت موبائل میں کمپیوٹر میں لگے پڑے ہوتے ہیں, جو ہے مسلسل اس کے سوشل میڈیا کے پیچھے. تو اولاً تو اس کا جو استعمال ہے وہ ہر ایک کے لیے مفید ہو یہ ضروری ہے ہی نہیں, بلکہ اس کا جو اکثر استعمال ہے وہ گناہ و برا ہے, اور گناہ و برا نہ ہو تو پھر وقت کا ضیاع ہے. بہت کم ایسے افراد ہوں گے, یعنی 1% 2% ہم بات کر سکیں گے مشکل سے, کہ جو ان یہ جو ذرائع ہیں ان کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دین یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے, ورنہ عمومی طور پر اس سے وقت ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ایسی لت بندوں کو لگی ہوتی ہے کہ کسی صورت ایسا ہوتا ہے جیسے نشہ چڑھا ہوا ہے. ہیروئن اور شاید شراب میں بھی ایسا نشہ نہیں ہے جیسا اس کا نشہ ہوتا ہے, کہ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں
لگے رہتے ہیں.
تو سب سے پہلی بات تو ایسے جو ذرائع ہیں, ایسے جو ہمارے سوشل میڈیا ہے, اس کو استعمال کم سے کم کیا جائے, بلکہ اولاً تو کرنا ہی نہیں چاہیے. جس کو ضرورت ہے
نہیں تھا تبھی تو
زندگی گزرتی تھی, ورنہ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے, حد سے اس میں نہ بڑھا جائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا کہ یہ لائک کرنے کا بولتے ہیں, اور
لائک نہیں کرو وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اس کو لائک نہ کرے, یا ویڈیو کو شیئر کی تو جو نہ دیکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
یہ بڑھ کر ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ اس کو لائک کرنے کا حکم اور اس کو شیئر کرنے کا حکم یا اس کو دیکھنے کا حکم, تو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو استعمال ہے وہ بہت خطرناک ہے. اب یہ جو شیئر کرنے کا اور لائک کرنے کا بولتے ہیں, تو بعض اوقات بلکہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ وہ گناہ بری بات ہو, یا وہ نعوذ باللہ کوئی گانا ہو کہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہو, یا کوئی اس طرح کی بات ہو کہ جس کو شیئر کیا جا رہا ہو اس کو لائک کرنے کا حکم وہ بیان کر رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس چیز کو لائک کرنا یا اس کو آگے بڑھانا یہ ناجائز و حرام ہے. اب رہ گئی اسلامک یا ایسی دنیاوی باتیں کہ جن میں گناہ کی چیز نہیں ہے, تو اولاً تو دیکھیں اس کی پہچان بڑی مشکل ہے کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ شرع کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات پوسٹیں آتی ہیں, اس میں حدیث پاک لکھی ہوگی, نیچے حوالہ تک دیا ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہی نہیں, نہ کسی صحابی کا قول نہ کسی تابعی کا قول, بلکہ بعض اوقات تو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے, وہ ناجائز و حرام بات پر مبنی ہوتا ہے, بعض اوقات کفر کے اوپر مبنی ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو آگے سے آگے بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی نشوں میں سے ایک نشہ یہ بھی ہے کہ میری اس تصویر کو اتنے بندوں نے لائک کیا, میری یہ تصویر اتنے لوگوں نے شیئر کی ہے, اتنی آگے بڑھی ہے, یہ بھی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے بالکل. تو اب
پہلے وہ پرچہ آتا تھا کہ 10 کو دے دیں, اب وہ پوسٹ آتی ہے کہ
یہ بھی بہت
10 کو فارورڈ نہیں کریں گے, میسج آتا ہے فارورڈ نہیں کریں گے.
تو اب یہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو رہنمائی لینا پڑے گی کہ بھائی ایسی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, بالکل درست ہو گئی. مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ نے جو ہے, یا دعوت اسلامی کے جو آفیشیل پیج ہے اس سے آپ نے کوئی جو ہے وہ پوسٹ اٹھائی اور وہ آگے بڑھائی, کہ وہاں مستند باتیں ہی دی جاتی ہیں, وہ آپ نے آگے بڑھا دی, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ نے ایک اور بات بیان کی درمیان کے اندر کہ اس کو جو نہ دیکھے وہ گناہگار ہوگا, کوئی کافر ہی ہوگا کہ اس کو شیئر نہ کرے, جو مسلمان ہے وہ اس کو شیئر کرے, جو عاشق رسول ہے اس کو شیئر کرے, یہ بہت ہی غلط بات ہے. یعنی ایک بندہ ہے, اس کی طبیعت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی پکچر کو یا کسی ویڈیو کو شیئر کرتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو اس کو شیئر کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے, یا اس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا مطلب وہ کافر ہو گیا, آپ نے بندوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. یہ آپ کون سی شریعت لے کر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں, صحابہ کے طریقے میں تو کوئی نہیں ملتا. جیسا کہ یہ کہ 10 بندوں کو آگے بھیجیں, یہ بھی چلتا ہے, 10 کو آگے بھیجی تو اس کو فائدہ ہوا, اور اس نے نہیں بھیجی تو اس کو 14 دن کے اندر ایسا نقصان ہو گیا, 10 دن کے اندر وہ تباہ و برباد ہو گیا, 13 دن کے اندر اس کی نوکری چھوٹ گئی. یہ کون سی شریعت مطہرہ ہے؟ کس نے اس طرح کے احکام بیان کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, آپ وہ شریعت لے کر آئے کہ جو آسان ہے, جس پر چلنا آسانی ہے, جس کے اندر
عقلوں کے مطابق ہے,
اور اس میں وہ باطل سے جدا ہے, اس میں آسانی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے. اب میں شیئر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ میں گناہگار ہو گیا. بھائی مجھ پہ کون سی شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم کیا ہے؟ شریعت کی کس حکم نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں یا میں اس کو 10 بندوں تک آگے پہنچاؤں؟ میری گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے مجھے جو ہے ایس ایم ایس کر دیا کہ اس کو آگے 10 بندوں تک پہنچا, ورنہ تمہاری جو نوکری لگی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بات ارشاد فرمائی, نہ احادیث طیبہ میں اس کا حکم, نہ صحابہ کرام نہ فقہاء کرام نے ایسی بات کو بیان فرمایا, بلکہ ہمارے علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے لے کر آج تک علماء اہل سنت ایسی باتوں کا رد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ایسی باتوں کو آگے بڑھانے کی شرائط اجازت ہی نہیں ہے. ایسے میسیجز کو کہ جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 10 تک نہیں پہنچایا تو آپ کو نقصان ہوگا, اس کو آگے بڑھانا ہی جائز نہیں ہے.
جب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ درست بھی ہوتی ہیں, عشق رسول سے متعلق ہیں, اور وہ بھائی عشق رسول کا اظہار کیجئے اور اس کو آگے پہنچائیے, اب وہ دل میں آتا ہے کہ یار یہ اگر نہیں کیا نا تو پتہ نہیں.
دیکھیں کیا یہ ایسا ہے, بات الگ ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے,
ٹھیک ہے,
کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز پڑھنے کا بیان کیا, روزہ رکھنے کا بیان فرمایا. دیکھیں یہ بالکل درست ہے. اگر مطلق اتنا ہوتا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول کی بات ہو رہی ہوتی آپ آگے پہنچا دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں یہ کہہ دینا کہ اگر 10 بندوں کو آگے نہیں پہنچایا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا, 12 کو پہنچا دو گے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, یہ چیز اس کو غلط کر دیتی ہے کہ یہ اب آپ آگے نہیں بڑھا سکتے, کیونکہ آپ ایک کو بڑھائیں گے وہ 10 کو آگے بڑھائیں گے, پھر 10 جو ہے وہ 10 کو آگے بڑھائیں گے, پھر وہ 100 جو ہے آگے 1000 کو بڑھائیں گے. یہ آپ نے ایک ٹینشن لوگوں کے دل کے اندر ڈال دی, اب وہ ذہن میں ایک اکثریت ہوگی وہ اعتقاد رکھے گی کہ نہیں رکھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا, اس لیے یہ میں کر دیتا ہوں, اور یہ چیز آپ نے غلط عام کر دی.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں سے محفوظ فرمائے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہم ان سے بھی سوالات لیتے ہیں. جی سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حسد سب سے پہلے کس شخص نے کیا, یہ ارشاد فرما دیں.
جی حسد سب سے پہلے کس نے کیا؟ گناہ تو بہت سارے ہیں, ان میں سے حسد بھی ہے. سب سے پہلے حاسد کون تھا اور محسود کون تھا؟
جی دیکھیں مولاری قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المبین المعین آپ کی کتاب ہے, اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دو گناہ کے بارے میں علماء کے قول ہیں کہ یہ سب سے پہلے کائنات میں کیے گئے. نمبر ایک تکبر,
ٹھیک ہے,
اور نمبر دو حسد. شیطان نے جو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, تو علماء کی ایک تعداد کہتی ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہوا.
حسد کی
بھی حسد ہی تھا کہ جس نے شیطان کو اس مرض کے اندر مبتلا کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا. وہ یہ تمنا کرنے لگا کہ ان کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے, مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے, ان سے یہ نعمت چھیننی چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ حسد کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہے جو ہوا, اور علماء کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ تکبر وہ پہلا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلا ہوا ہے. تو بہرحال حسد جو سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا وہ شیطان نے کیا, اور زمین پر جس نے سب سے پہلا حسد کیا وہ قابل ہے, جس نے حضرت حابل سے حسد کیا. ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حابل کو جو ہے وہ قابل نے نکاح کی وجہ سے, یعنی کہ ان کو یہ نعمت مل رہی تھی کہ وہ قابل کی بہن جو زیادہ خوبصورت تھی ان سے نکاح کر رہے تھے, تو اس لیے حسد میں آ کر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. اور پھر جتنے بھی اب قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابل کو بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو زمین پر جو سب سے پہلا حسد کیا ہے وہ قابل نے کیا ہے, اور یہی گناہ ہے زمین پر سب سے پہلا جو ہوا ہے, یعنی حسد جو ہے یہ پہلا گناہ ہے جو زمین کے اندر کیا گیا ہے,
مل جائے اور اس پر
قتل کر دیا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بعض صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ حسد کرنا جائز ہو انسان کے لیے؟
جی ضرور, جوادی صورت بھی ہے کہ جائز بھی ہو حسد کرنا.
دیکھیں حسد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو نعمت ملی ہوئی اس کا چھین جانا, ٹھیک ہے. تو اب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لغت کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس کو حسد کہا جائے گا, لیکن وہ مضموم نہیں بنے گا. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو کوئی سرکاری عہدہ ملا ہوا ہے,
صحیح,
پولیس میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر اس کو ایسا عہدہ ملا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لوگوں کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل ہے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ اپنے دائرے کے اندر رہ کے کر سکتا ہے، ایک نقصان لوگوں کو پہنچا سکتا ہے. اب اس کی طبیعت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کو وہ عہدہ ملا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے یا لوگوں کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، یا کسی کو ٹھیک ٹھاک قسم کی جان ملی ہوئی ہے، ڈیل ڈول ٹھیک ٹھاک قسم کا ملا ہوا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، یا کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس دولت کی وجہ سے گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں چھن جائیں، اور چھیننے میں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس سے یوں یہ حسد کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے جو بظاہر نعمتیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ گناہ و فسق کے اندر مبتلا ہے، ظلم اس نے عام کیا ہوا ہے، اس لیے تمنا کر رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. یوں یہ حسد کی جوازی صورت بن جاتی ہے کہ یہاں پر بظاہر ظاہری اعتبار سے یہ حسد ہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ کوئی مذموم کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے نعمت چھیننے کی تمنا یوں نہیں کر رہا کہ اس سے یہ نعمت اس لیے چھن جائے کہ اس کے ذریعے سے یہ اچھا کام کر رہا ہے، یہ مباح کام کر رہا ہے، بلکہ یہ اس کے ذریعے اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو خود یہ بھی بچا رہے گا اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں گے.
اس سے بہتر دعا یہ نہیں کہی جا سکتی کہ منصب تو اس کا باقی رہے، جو اس کا ضرر ہے نقصان ہے وہ اس سے ہٹ دے.
جی
یہ
اولا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، لیکن اگر یوں تمنا کرے کہ یہ اگر اس منصب کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو پھر یہ تمنا وہ کر سکتا ہے کہ اس سے یہ منصب چھن جائے، یہ شروع سے چھن جائے تاکہ یہ راہ کی طرف آ جائے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
میرا نام راشد محمود ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. انہیں پوچھنا یہ ہے کہ حسد دل میں آ جائے تو اس کو نکالا کیا عمل کیا جائے کہ حسد دل میں نہ رہے.
ایک اور کال سنائیے.
بزرگان دین کے عرس کے موقع پر مزار وغیرہ کو غسل کیا جاتا ہے، پھر برکتن کے پانی کو پیا جاتا ہے، کیا اس کے پانی کو پینا شرن جائز ہے؟ جواب نائے فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور راشد محمود بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ حسد اب اگر دل میں آ جائے اور پتہ ہے کہ یہ حسد ہی ہے تو اس کو نکالیں گے کیسے، اور یہ بتائیے کہ معلوم ہو جاتا ہے انسان کو یا یہ انجان رہتا ہے اس معاملے میں انسان؟
دیکھیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ انجان رہے.
اچھا،
یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو اور توجہ نہیں رکھ رہا ہو، لیکن اب اگر وہ غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یار واقعی میں فلاں سے جلتا ہوں.
ٹھیک ہے،
فلاں کو جو منصب مل رہا ہے اس پر میں بظاہر تو اس کے ساتھ صحیح رہتا ہوں، لیکن دل میں جو ہے میرے کو یہ تمنا ہے کہ اس سے یہ اس کو چیز ملنی نہیں چاہیے، یہ ترقی کرنا نہیں چاہیے، یہ ہوتا ہے عام طور پر. اب رہا اس کا جو علاج ہے، تو ویسے تو بہت سارے علاج علماء نے لکھے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو اس میں حسد کے حوالے سے بھی تفصیل لکھی ہے، اور ایک کتاب علیحدہ سے حسد کے نام کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے. تو اس میں، یعنی اس کتاب کے اندر باطنی بیماریوں کی معلومات میں 14 علاج انہوں نے نقل کیے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی اشیاء العلوم سے لے کر 14 اس کے علاج ہیں، تو تفصیل تو آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ اللہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو یہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما.
اور اگر نہیں پتا تب بھی فرضی کہ اگر مجھ میں
یہ برائی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما. اسی طرح دیکھیں، جب کسی چیز کی تباہ کاریوں پر ہم توجہ رکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا اس کے عذابات ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں
گناہ سے
بچائیں گی. بعض اوقات گناہ سے بچنے کی فضیلت ہوتی ہے، اس گنجے سے غصہ ہے کہ غصہ بندہ نافذ کرنے پر قادر ہے لیکن نافذ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلا کے اس سے فرمائے گا کہ جس حور کو لینا چاہے لے لے.
تو بعض اوقات پی جانے والے
کے لیے نافذ نہیں کیا اس نے غصہ، تو ان چیزوں پر غور و فکر کرے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک دو حدیثیں میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو مشہور حدیث پاک ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ابن العرابی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاسد سے بڑا مظلوم کوئی نہیں دیکھا. حاسد سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں دیکھا کہ وہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھتا ہے، اس سے جلتا ہے، اب یہ دل کے اندر جلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی پریشان، دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کے تمنا کرنے کی وجہ سے وہ نعمت اسے چھنے گی نہیں، کیونکہ اس کو نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشان رہے گا، تو اس سے بڑھ کر مظلوم ہے کون؟ مل بھی کچھ نہیں رہا،
ٹھیک ہے،
اور خامہ خواہ کے اندر دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کی تو گناہ کے لیے، وہ آخرت کا جو عذاب ہے اس کے لیے اپنے آپ کو
اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ ٹھیک ہے،
ایک تو یہ حدیث پاک ہے، دوسری ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جو حسد ہے وہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا، یہ کڑوا درخت ہے، یہ شہد کو خراب کرتا ہے، یعنی اگر آپ شہد کے اندر ایلوے کو ڈال دیں تو وہ
شہد
خراب کر کے رکھ دے گا، اتنا بدبودار اور اتنا کڑوا وہ ہوتا ہے تو شہد خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایمان جو شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، اس میں حسد ایلوے کی طرح داخل ہو کے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر حسد کرنے سے منع فرمایا ہے، قرآن پاک میں بھی ابھی ہم نے آیت سنی اور کئی مقامات پر موجود ہے، تو اس لیے جو وعیدیں اس کی بیان ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد جو اپنی خامیاں ہیں اس پر بندہ غور کرے کہ میں سامنے والے کی تمنا کر رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی خامیوں پر نظر کروں اور اپنی خامیوں کو میں دور کرنے کی کوشش کروں۔ اور ایک بڑا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو کہ بھائی اس سے میں جل رہا ہوں، تو بندہ اس کے لیے بھی دعا کرے اور اس کی ترقی کے لیے خود کوشش کرنا شروع کر دے، یعنی اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے خود اس کی رکاوٹیں بنتی ہیں تو وہ دور کرنا شروع کر دے، یہ چیز بھی اس کے لیے ممد و معاون ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اس کا حسد دور ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، اچھا، عرس پر مزار شریف دھوئے جاتے ہیں عام طور پر، کالم میں پوچھی گئی، اور اس کا پھر پانی لے لیا جاتا ہے تبرک کے طور پر، اس کو پیتے ہیں یا اور دیگر معاملات میں استعمال کرتے ہیں، کیا جائز ہے یہ؟
اب دیکھیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبرک کا ثبوت تو کئی کتابوں کے اندر احادیث طیبہ سے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طبرانی شریف کے اندر ہے، اس کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا امام طبرانی نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مقام کا پانی منگواتے تھے کہ جہاں سے مسلمان پانی پیتے تھے، ان کے ہاتھ وہاں پر لگتے تھے، اس کو پانی کو تناول فرماتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے، تو وہ برکت لینا کیا، برکت دینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کا تبرک ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کا مزار بنا ہوا ہے، تو اس کا جو پانی ہے اگر اس میں کوئی ظاہری طور پر نجاست وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا گدلا ہو جاتا ہے کہ جس کو استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، جیسے گنبد خضرا علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس پر جب پانی پڑتا ہے، پانی برکتیں حاصل کرتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی آتا ہے، تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ المشرفہ اس کے پر نالے سے پانی آتا ہے تو اس کو بندے حاصل کرتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن و حدیث میں بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں اور علماء نے مستقلاً کتابیں جو ہیں اس حوالے سے نقل کی ہیں۔
اچھا حضور، حسد کے حوالے سے یہ بھی بتائیے، غیبت میں جیسے ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے جو ہیں اس کی نیکیاں سامنے والے کے پاس چلی جاتی ہیں، کہ حسد کے حوالے سے
نہیں، حسد میں یہ چیز تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں حسد جو ہے وہ کئی برائیوں کا مجموعہ ہے، پیدا کرتا ہے، اب جس سے حسد ہے نا تو بندہ اس کی غیبت کرے گا، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اس کو قدرت ملتی ہے تو اس کی خرابی لوگوں کے سامنے
بھی کرے گا، اس کی
تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی نیکیوں کی منتقلی کا سبب بنے گی، لیکن دل کے اندر موجود ہے، تمنا تو موجود ہے لیکن غیبت نہیں کرتا، تو یہ نیکیاں منتقل نہیں کرے گا، اس کی اپنی نیکیاں یہ برباد کرے گا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، آج ہم نے الحمدللہ حسد جو کہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے متعلق احکام سنے، اس کے حوالے سے جو وعیدات تھیں، یہ کیسے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کن گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، الحمدللہ ہم نے سنا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، اس طرح کے جو گناہ ہیں، باطنی امراض ہیں، ان کی معرفت حاصل ہوگی، ان سے بچنے کے طریقوں کی معلومات انشاءاللہ حاصل ہوگی، اور بچنے کے لیے جو جذبہ چاہیے ہوتا ہے، درکار ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جذبہ بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے، ان کی معرفت حاصل کرنے، دوسروں کو علم دین سکھانے، خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، پوچھ لے۔